السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید، توحید کے مسائل، پیج نمبر 122، مسئلہ نمبر 34، توحید عبادت. التوحید فی العبادات. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، ہم توحید ذات پڑھ چکے تھے اور اب ہم توحید عبادات پڑھنے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے. ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ جیسے کہ سورہ زاریات میں آپ پڑھتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ ہی کے آگے سر جھکائیں، اسی سے مدد مانگیں. تمام جتنی بھی جو عبادات کے طریقے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہیں، کسی اور کے لیے نہ ہم کسی کے سامنے جھک سکتے ہیں نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مانگ سکتے ہیں. جیسے کہ وہ آتا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں. یعنی ہم کو صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے. آج دنیا میں رہتے ہوئے جو اس کی ٹیمپٹیشنز ہے یا جو ڈائیورجن ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں اسی لیے کہ ہم اللہ ہی کے آگے جھکیں. تو عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی، چاہے وہ ہم زبان سے کریں، چاہے ہم اپنے مال سے کریں، چاہے جسم سے کریں، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے. جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی جتنی بھی عبادت کے طریقے ہیں، وہ سب، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، جب رسول اللہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا رہے ہیں تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یعنی قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام عبادتیں ہونی چاہیے، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی طرح تشہد بھی سکھایا کرتے تھے. تشہد کیا ہوتا ہے؟ جو نماز میں ہم جب دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کو تشہد کہتے ہیں. جس میں آپ نے فرمایا تھا، کیا ہے وہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. کہ تمام زبانی بابرکت عبادتیں اور تمام بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہ جو التحیات ہے، یہ دراصل اللہ کے رسول نے بہت پہلے ہی صحابہ کو سکھا دی تھی. اس کے بارے میں ایک غلط بات مشہور ہے اور ایک فیبریکیٹڈ حدیث اس کے بارے میں بہت جو ہے گردش کرتی رہتی ہے، کہ یہ التحیات رسول اللہ نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں پڑھے تھے. تو یہ غلط ہے. یہ معراج سے پہلے ہی التحیات رسول اللہ نے صحابہ کو سکھا دیے تھے، نماز میں پڑھنے کے لیے، تشہد میں پڑھنے کے لیے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس میں کیا، روزانہ ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ دن بھر میں پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ان پانچ نماز میں ہم کتنی بار تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ہر تشہد میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میری تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرا سب کچھ یعنی جو بھی تُو نے مجھے مال دیا ہے میں اگر وہ مال تیری راہ میں لگاتی ہوں تو میں تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے ہی لگاتی ہوں، میں اپنے جسم سے کوئی کام کرتی ہوں تو وہ بھی صرف عبادت تیرے لیے ہے، مجھے تیرے ہی آگے جھکنا ہے، سجدہ تجھے ہی کرنا ہے، کسی اور کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ تو یہ تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہی خالق ہے، تنہا وہی مالک ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی فرشتہ چاہے کیوں نہ ہو، چاہے کوئی نبی یا کوئی ولی کیوں نہ ہو، کسی کے بھی آگے ہم سر نہیں جھکا سکتے، کسی کا بھی حکم ہم نہیں مان سکتے جب تک وہ اللہ کے حکم کی بات نہ کر رہا ہو، اللہ کا حکم ہمیں نہ بتا رہا ہو۔ تو کسی نبی ولی یا بزرگ یا جو بھی ہو وہ سب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ پھر نماز کی طرح کا جو قیام ہے، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بے حس حرکت یعنی بغیر ہلے جلے ادب کے ساتھ با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ کسی کے سامنے چاہے وہ کتنا بھی بڑا کوئی حکمران یا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے پیسہ ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں رہ سکتے، یہ غلط ہوگا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز عصر کی، اور اللہ تعالی کے سامنے اس طرح ادب سے کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جب بھی ہم اللہ تعالی کے سامنے جائیں گے تو ہماری جو پوزیشن ہے، جیسے ہماری کھڑے ہونے کی جو طریقہ ہوگا ہمارا، وہ ہم بہت ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور جیسے وہ ہم سنتے آئے ہیں نا ہمیشہ کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت یا قرینوں میں، تو اللہ تعالیٰ سے محبت اس کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے جب بھی ہم کھڑے ہوں نماز میں تو بہت ہی ادب کے ساتھ، بالکل ایسے جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، جھک کر۔ یعنی جو خشیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے ہم خشیت اختیار نہیں کر سکتے، جو نماز کا ایک حصہ بھی ہے۔ یعنی کسی انسانوں کو اس طرح سے سلام یا اس طرح سے ان کے سامنے سے ادب سے اسے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیب دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے صحیح ترمذی کی، معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح بے حس و حرکت اور با ادب کھڑے رہیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی کسی پرسن کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ کہیں داخل ہو، کسی کلاس روم میں آئے یا کہیں مجلس میں جائے یا کہیں پر بھی جائے، تو لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے، جو دل میں یہ خواہش کرتا ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ کیوں ہمارا دین اس بات کو ناپسند کرتا ہے، خود پسندی کو یا اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا بن کر دکھانے کو؟ کیونکہ بڑائی کس کے لیے زیب دیتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم سارے انسان ہیں، ہم میں سے بھلا کسی کو بڑائی کیوں زیب دے گی؟ اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈ، کوئی اسپیشل چیئر، کوئی اسپیشل لباس کچھ بھی نہیں بنوایا۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت ابو بکر صدیق، چونکہ حالانکہ آپ سے چھوٹے تھے 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق تھوڑے سے بزرگ دکھائی دیتے تھے، ان کے بالوں میں سفیدی زیادہ تھی اور رسول اللہ کے بال سفید نہیں ہوئے تھے آخر تک بھی بہت۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم گن سکتے تھے آپ کے بال کتنے سفید تھے، بس 12 یا 14 بال سفید تھے آپ۔ تو لوگ سمجھنے لگے کہ اس وقت کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ کسی کی تصویر آپ دیکھ لیں، تو لوگ سمجھنے لگے کہ شاید ابو بکر صدیق ہی رسول ہیں۔ جب ابو بکر صدیق اس بات کو سمجھ گئے کہ لوگ ان کو رسول سمجھ رہے ہیں ان کی بزرگی کی وجہ سے، تو انہوں نے فوراً ایک چادر لے کر رسول اکرم کے سر کے اوپر تان دی، یعنی کھڑے ہو گئے۔ آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ ان کے سر پر چادر لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے، تو اس سے لوگ پھر خود ہی سمجھ گئے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ تو آپ نے کبھی کوئی اسپیشل چیز کی ہی نہیں اپنے لیے، اور آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ آئیں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں حالانکہ وہ تو رسول تھے، اللہ کے رسول، ان پر آسمانوں سے وحی آتی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے بڑا ثابت کرنا نہیں چاہا، بلکہ اتنی عاجزی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی کی وجہ سے آپ کی داڑھی آپ کی سواری کو چھو رہی تھی۔ اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے اپنے بندے کو یہ فتح اور نصرت سے نوازا. اب ذرا ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہماری عاجزی کا کیا حال ہے, اور کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ ہم جب جائیں تو لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں. تو یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے. کیا کہا گیا کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے؟ تو اپنے آپ کو کبھی بھی نہ سپیریئر نہیں سمجھنا چاہیے, یا اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ سراہی سرنی کو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. سراہی دیکھیے کبھی آپ لوگوں نے, جس میں شربت وغیرہ یا پانی رہتا تھا اور اس میں ایک ٹونٹی سی لگی ہوتی تھی. آپ لوگ لکھ کر جواب دے سکتے ہیں. تو اب یہ جب وہ سراہی کو ٹرن کرتے تھے تبھی وہ گلاس میں اپنا جو بھی اس میں مشروب ہوتا تھا وہ ڈرنک وہ بھرا کرتی تھی. تو سراہی کس طرح سے جھک کر, جب وہ جھکتی ہے اس کو آپ ٹلٹ کرتے ہیں تو تب اس میں سے مشروب گلاس میں نکلتا ہے. تو ایک انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے عاجزی والا, کہ وہ جھکا رہے, اللہ کا بندہ بنا رہے, اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ہمیں کیسی تعلیم دیتا ہے اور کیسے اخلاق اور آداب سکھاتا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں. اور بندوں سے یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ ہمارے لیے جھکیں, بلکہ ہم خود عاجزی سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ بھی, اور صرف جھکیں اللہ تعالی کے آگے. تو اسی لیے رکوع اور سجدہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے مخصوص ہے. جیسے اللہ تعالی فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, رکوع کرو, سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی, اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. سبحان اللہ, سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. اور رکوع صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے, کسی کے سامنے آپ اس طرح سے بینڈ نہیں ہو سکتے. سجدہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بس مخصوص ہے, عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, یعنی ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے, اور ہر خیر کا کام کریں تاکہ ہم فلاح پا سکیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی, فلاح, یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے. تو اس لیے جو فرشی سلام پہلے کیا جاتا تھا نا بادشاہوں کو, وہ فرشی سلام بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اور جیسے کہ حیدرآباد سائڈ میرے خیال سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جملہ کہتے ہیں, تھوڑا سا رف لینگویج ہے, سوری میں یوز کرنا پڑے, کیونکہ وہاں پر یہ رف لینگویج اس طرح سے یہ ایسے ہی مشہور ہے کہ پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو. یہ جملہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ جب بھی گھر کے بڑے آتے ہیں تو گھر کے چھوٹوں کو, بچوں کو, یا گھر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں منڈی ڈال کے, مطلب یعنی اتنا جھک کے سلام کرو کہ تمہارے سر تمہارے پیٹ کو لگ جائے. ریکارڈنگ ان پروگرس. تو آپ لوگ جانتے ہیں, آپ نے سنا ہے یہ جملہ کبھی, کہ کچھ علاقوں میں ہمارے یہاں پر ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت جھک کر سلام کیے رہتے بڑوں کو, یا کچھ جگہ ایسا ہے کہ پیر چھونے کے لیے کہتے ہیں ہندوؤں کا دیکھا دیکھی, جو نان مسلمس کا ایک طرح سے کنسپٹ ہے. تو پیر تو چھونا بالکل جائز ہی نہیں ہے, کسی کو جھک کر سلام کرنا بھی ایون جائز نہیں ہے. تو رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے, کسی کو جھک کر آپ سلام نہیں کر سکتے. جو رکوع کی پوزیشن ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے. حضرت قیس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں ہیرا, ایک یمن کا سٹی ہے یہ شہر, وہاں آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے حاکم کے آگے سجدہ کرتے دیکھا. میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حاکموں کے مقابلے میں سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. لہذا جب رسول اللہ کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہیرا کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے, حالانکہ آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا بتاؤ, اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو. اگر میں کسی کو سجدے کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, اس حق کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مقرر کیا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کتنا کلیئر کٹ رسول اکرم نے سجدے کے بارے میں منع فرمایا, کہ یعنی کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے, یعنی کسی انسان کو انسان کے لیے, اور ایون رسول اللہ کے لیے بھی نہیں. رسول اللہ کے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ بھی ایک انسان تھے اور نبی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ قبروں کو سجدہ کرنا نہیں، ایون میری قبر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی زندگی میں مجھے سجدہ کرنا جائز ہے. ہاں اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیا بھی جاتا بائی چانس، تو وہ عورتوں کو یعنی بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شوہر کا کتنا زیادہ حق ہے بیوی پر، یعنی کیسے وہ احسان کرتا ہے شوہر، اپنا مال خرچ کرتا ہے، ساری چیزیں جو کمانا ہے، صبح شام گرمی سردی میں ہسبینڈ چلے جاتے ہیں باہر اور ہر چیز جو بھی قربانیاں دیتے ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ بیویوں پر حق ہوتا اگر اجازت دے دی جاتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اجازت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو سجدہ تعظیمی تھا، آپ کو معلوم ہوگا وہ صرف یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے آپ سجدہ کریں، اس کے آگے جھکیں. تو اسی لیے سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی نبی کے لیے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا اور قبروں کو بھی نہیں کیا جا سکتا سجدہ. لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پر کتنا شرک اور کتنی بت پرستی ہے. اور انہوں نے بہت ہی اچھی نظم لکھی تھی مسدس حالی نے اس بات پر کہ ہمارے پر اتنا بگاڑ آ چکا ہے اور ایسے لوگ یعنی اتنی شرک اور بت پرستی میں اور قبر پرستی میں مبتلا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمائے. کبھی موقع ملا تو اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے دوں گی کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، تواقب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نبیوں یا ولیوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یعنی آج مسلمانوں نے اپنے اوپر اتنی راہیں کشادہ کر لی ہیں کہ قبروں پر جا جا کر نظریں چڑھاتے ہیں، ولیوں اور نبیوں کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے رکھا ہے، کسی کے بھی آگے جھک جاتے ہیں، کسی بھی ولی بزرگ کسی کی قبر کے آگے جھک جاتے ہیں. تو آج مسلمان خود اتنا شرک کر رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمائے. تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایون میری قبر کو ہی سجدہ نہیں کر سکتے تو زندگی میں بھی مجھے سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بھی ایک انسان تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے. پھر طواف ثواب کی نیت سے کسی جگہ کے گرد چکر لگانا، اور اعتکاف یعنی کسی جگہ ثواب کی نیت سے بیٹھنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی، نصیحت کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اعتکاف رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری عبادتیں یعنی صرف اللہ کے گھر کا ہی طواف کیا جا سکتا ہے، اور اعتکاف کسی کے لیے کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑے اور کھال کو جلا ڈالے. یا اللہ رحم فرمائے. یعنی آج قبر پرستی کتنی زیادہ عام ہے، جو مسجدوں میں درگاہیں بنی ہوئی ہیں، قبریں پکی بنی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں جا جا کر نظریں چڑھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور عرس اور میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم کے کسی قبر پر جا کر بیٹھنے سے بہتر ہے، یا قبر والوں سے مانگنے سے بہتر ہے، یا وہاں قبر پرستی سے بہتر ہے کہ آدمی آگ پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑوں کو جلا دے. اور انہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتوں کی پیٹھیں ذوالخلصہ کے گرد طواف نہ کرنے لگیں. یہ جو ذوالخلصہ تھا، زمانے جاہلیت میں قبیلہ دوس کا بت تھا ایک، جس کے گرد مشرک طواف کیا کرتے تھے. یعنی واپس یعنی عرب میں بھی واپس پھر شرک اور بت پرستی آ جائے گی جیسے شروع میں تھی. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عرب کی سرزمین بھی اسی طرح بتوں سے اور اس سے واپس بھر جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک مندر کا انوگریشن ہوا تھا پاس ہی میں شہر دبئی میں. تو یہ سب کیا ہے نشانیاں؟ دراصل قیامت قریب ہی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں واپس بت پرستی آ جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر قبر پرستی عام ہے اور کس قدر لوگ ولیوں کو اور بزرگوں کو مانتے ہیں, ان کو مشکل کشا کہتے ہیں, ان کو یا غوث یا ولی یا علی مدد اس طرح سے کہتے ہیں. تو یہ سب شرکیہ الفاظ ہیں. اور اسی طرح سے نظر, نیاز, منت, چڑھاوا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے, اسی کے نام کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کر دی جائے حرام کر دیا گیا ہے. کسی کے نام کی نظر و نیاز چڑھانا, بزرگوں کے نام کی, سب شرک میں آ جائے گا. طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے, غور سے سنیے گا. صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا, دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. میں ابھی آپ لوگوں کو ٹائم دوں گی اس حدیث کے بعد انشاءاللہ ڈسکشن کے لیے. تو دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے, اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا, میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا, تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا, خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ. اس نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی. لوگوں نے اسے جانے دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا, تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو. اس نے کہا, میں اللہ تعالیٰ عزوجل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ایک مکھی کی وجہ سے, یعنی کسی کو جو چڑھاوا چڑھانا, ہم کہتے ہیں کہ نظر ماننا یا منت ماننا جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے. صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے چڑھاوے چڑھانے, نظر چڑھانے, جو بھی آپ کریں گے اللہ کے لیے کریں گے, یہ اللہ کی خاطر کریں گے. کسی انسانوں کے نام نظر یا چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے. تو یہ چیز دیکھیں, ایک انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے, اور یہی چیز اگر وہ اس کے اپوزٹ کرتا ہے تو اس کو جہنم کا مستحق بنا سکتی ہے. بہرحال جی جی, تو آگے اللہ آگے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر 39, دیکھیں پیج 126 کے. قربانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی دینی چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ, ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تاکہ شیاطین کے ساتھی شرک کے لیے تم سے جھگڑا کریں, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم مشرک ہو. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ کسی جانور پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یعنی کسی ولی کے نام پر کوئی بکرا ذبح کیا گیا ہو, کوئی اسپیشل آستانوں پر لے جا کر, جیسے کچھ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں کہتے کہ وہیں لا کر بکرا ذبح کرو, تو وہ جو جس جگہ کو آپ بابرکت سمجھ رہے ہیں کہ وہ جگہ کوئی ولی یا پیر یا بزرگ کی ہے, بھلے ہی آپ اس پر اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن آپ وہ اسپیشل جگہ پر جا کر ہی بکرا ذبح کرتے ہیں, کہتے ہیں کالا ہی بکرا ہو یا فلاں بزرگ کے نام پر کرو, تو یہ سب کیا شرک میں آ جائے گا. یعنی کسی نے ایسا جانور ذبح کیا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا اور اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ فلاں فلاں ولی یا بزرگ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں یہ, تو ایسے جانور کا گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا. اور جو شیطان ہے دراصل وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں شرک کرنے کے لیے, اور لوگ شرک کرنے لگتے ہیں یا جانوروں کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر مخصوص کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں, تم ان کی بات نہ مانو, اگر تم ایسا کرو گے تو تم خود مشرک ہو جاؤ گے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے, جو زمین کی حدیں تبدیل کرے, جو اپنے والد پر لعنت کرے, اور جو بدعتی کو پناہ دے. کتنی ساری چیزیں اس میں آ گئی آپ دیکھیں, اور جس پر اللہ کی لعنت, مطلب وہ رحمت سے دور ہی ہو گیا, تو تو جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرے گا وہ بھی لعنتی ہے. جو زمین کی حدیں تبدیل کرے گا, مطلب اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زمین سمجھے اتنی تھی, اتنے اسکیئر فٹ تھی, جتنی بھی ہو, آپ نے کوشش کی کہ آپ آگے بڑھا کر ایک بالش بھر زمین آپ نے اور آگے بڑھا دی کہ میری زمین یہاں نہیں یہاں تک تھی, تو یہ زیادتی کی کسی نے بھی سمجھے. تو زمین کی حدیں ہم نہیں چینج کر سکتے, جس کی جتنی زمین ہے وہ اتنی ہی لے. اور جو اپنے والد پر لعنت کرے, بہت ہی بدبخت ہی شخص ہوگا وہ جو اپنے والد پر لعنت کر سکتا ہے, کیونکہ والدین کا درجہ تو بہت بڑا ہے نا, لہٰذا ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اور جو بدعتی کو پناہ دے, اور بدعت اسلام میں وہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ کل محدثت بدعا و کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار, کہ ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور وہ دوزخ میں لے جاتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو تو پناہ بھی نہیں دینی چاہیے جو بدعت کرتے ہیں, کیونکہ اسی سے پھر شرک شروع ہوتا ہے اصل میں بدعت سے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کسی کوئی بھی جانور صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام, پوری زندگی صحابہ کرام نے کبھی قربانی کے علاوہ یا عقیقے کے علاوہ کبھی جانور ذبح نہیں کیا. ہمارے پر تو کیا ہوتا ہے, نظر نیازیں دلائی جاتی ہیں اور بس ذرا سی بات ہو, اچھا فلاں بیمار ہوا بکرا صدقہ دے دو, فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا بکرا صدقہ دے دو, اور اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں جان کا صدقہ جان. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کسی کی جان کیسے بچ سکتی ہے ایک بکرا ذبح کرنے سے, بھلا جان تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ وہ بکرا صدقہ دیں گے تو ادھر بیماریاں اور بلائیں ٹل جائیں گی, بالکل بھی نہیں, یہ شرک ہو گیا ایک طرح سے. آپ صرف یعنی آپ بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے اگر آپ بکرا ذبح کرتے ہیں, اور وہ کب کریں گے آپ, قربانی کے دن, یا اگر آپ کے بچوں کا عقیقہ ہو تو, کیونکہ رسول اللہ سے کبھی بھی کوئی قربانی ثابت ہی نہیں ہے عید الاضحیٰ کے علاوہ. جو قربانی والی عید ہماری ہوتی ہے جو بھی اگلے مہینے آ رہی ہے نا, اگلے مہینے ہم عید الاضحیٰ منائیں گے, تو صحابہ اور رسول اللہ قربانیاں صرف اور صرف عید کے وقت دیتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کو 10 تاریخ کو جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. تو لہٰذا جتنی بھی قربانیاں آپ کو دینی ہیں, جتنی بھی صدقے اور بلائیں ٹالنی ہیں اور کرنے, سارے قربانی میں کر دیں ایک ہی بار, کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانا پسند ہے. باقی دن میں جو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ بکرا صدقہ کر دو, یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ بکرا کیا کرے گا؟ وہ بکرے کے صدقہ کرنے سے کیا ہوگا بھلا آپ کو؟ کوئی بیمار ہے تو وہ تندرست ہو جائے گا؟ تو یہی تو پھر ایک طرح سے شرک میں آ جائے گا کہ آپ کا توکل اللہ کی بجائے اس بکرے پر چلا گیا. اور بھلا جان کا صدقہ جان کیسے ہو سکتا ہے بکرا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہر کوئی زندہ بچ جاتا, ہر کوئی ایک بکرا صدقہ دے دیتا جان کے بدلے, اور دوسری طرف اس کو زندگی مل جاتی. تو زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے, کسی انسانوں کے کسی جانوروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بہرحال قربانی صرف اللہ کے لیے ہو, اور قربانی صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی جائز ہے. اس کے علاوہ شادیوں کے موقع پر جو بکرا صدقہ کرتے ہیں وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کھانا کھلائیں لوگوں کو, آپ ضرور لوگوں کو کھانا کھلائیں, غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلائیں, بہت اجر کا باعث ہے. لیکن یہ کانسیپٹ رکھنا کہ بکرا صدقہ کر کے کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ چیز غلط ہو جائے گی. اونٹ کیوں نہیں ذبح کر لیتے؟ بہرحال دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست مانگنی چاہیے, ڈائریکٹ, کوئی بیچ میں کسی وکیل کی, کسی وہ میڈیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی بیچ کسی کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو کوئی سیڑھیوں پر چڑھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو سفارشی بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ السمیع ہے, البصیر ہے, العلیم ہے, سب سنتا ہے, جانتا ہے, ہر چیز کی خبر رکھتا ہے الحمدللہ ہمارا رب. اس کو کسی کی حاجتی کے بیچ میں وہ کوئی میڈیٹر لگا دے آپ کے کہ اچھا تم فلاں کے ذریعے سے مجھ سے دعا مانگو, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, نہیں. دعا صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ مانگنی چاہیے. اور کتنی خوبصورت آیت ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے جب آپ سے میرے تعلق سے پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں, جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں, بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں, مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پالیں, صحیح راستے پر آ جائیں. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہمارے رب ہم سے بہت قریب ہے, ہماری ہر بات, ہر پکار, ہر دعا سنتا ہے الحمدللہ. اور جواب بھی دیتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ. اب پکارے تو صحیح اپنے رب کو. ہم نے زبردستی اتنے سہارے باندھ لیے ہیں کہ فلاں ادھر سفارش کرواؤ، ادھر ولی اور بزرگوں سے دعا کرواؤ، فلاں جگہ جاؤ. نہیں، کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک اللہ کے آگے جھکے اس کو پکارے، آپ دیکھیں وہ آپ کی پکار سنتا ہے. کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہمارے اندر وہ خشیت ہی نہیں ہے. اگر ہم خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے تو ہم خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہم اگر سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی کریں گے تو ہم کو جو سکون اور اطمینان ملے گا وہ ہم کو کہیں اور نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کی بندگی ہی میں سکون ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں میں انہیں جلد ہی رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین، وہ لوگ جو یستکبرون، جو تکبر کی وجہ سے ان عبادتی، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یعنی وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے رسوا کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی سے دعا کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے، سجدہ اسی کے لیے زیب دیتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. تو لہٰذا سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ سے مدد مانگے، اسی سے دعا کریں. اور پناہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے. جیسے کہ ہم کو وہ صورتیں سکھا دی گئی ہیں دونوں بھی، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اور روزانہ صبح شام کے اذکار میں آپ کو معلوم ہو کہ ہر فرض نماز کے بعد رات میں سونے سے پہلے یہ تینوں قل ہمیں پڑھنا چاہیے. تو اس میں جو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنت والناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. جب ہم یہ سورت پڑھ لیتے ہیں تو ہم پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں الحمدللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا کہ آپ جو شام کے اذکار ہیں اور تینوں قل پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر تھوڑا سا پھونکتے تھے، تھتکارتے تھے، اور اس کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا. تو یہ صحیح طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی ہاتھ نہیں پھیرنے چاہیے. دعا کے بعد جو چہرے پر ہاتھ پھیرے جاتے ہیں وہ بدعت ہے. وہ ایک فیبریکیٹڈ حدیث ہے. جو ایک حدیثیں گھڑنے والا شخص تھا اس نے یہ بات کہی تھی کہ دعا کے بعد آنکھوں کو چومنے سے، آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ جھوٹی بات ہے اصل میں. اور رسول اکرم پر جھوٹ باندھنا ہوا یہ، اور رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا اس کی سزا جہنم ہے. کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہمیں کوئی بھی حدیث کہتے وقت بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی بھی بات کو اٹھا کر حدیث کہہ کے نہیں پیش کر سکتے. تو جو ہمارے پر کانسیپٹ ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، غلط ہے یہ. ہاں، رات میں سوتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اذکار پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر دیتے تھے. اس کے علاوہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو آپ چہرے پر ہاتھ پھیریں. تو پناہ بھی پھر کس سے مانگنی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ پناہ دینے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، چاہے وہ شیطانوں کا شر ہو، چاہے وہ انسانوں کا شر ہو. تو اللہ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے. قولہ بنت حکیم ایک صحابیہ ہیں، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يدره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ساری مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اتنے الفاظ ہیں دعا کے. اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق، تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی، اللہ یہ کہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ پھر توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے، یہ بھی جو لوگ اللہ پر توکل نہیں کرتے وہ بھی شرک ہو جائے گا، سمجھے، یعنی شرک کی ایک قسم ہوگی وہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ بدر میں کس نے مدد کی تھی، جنگ بدر میں، اور کس کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے؟ فرشتوں کو بھیجا تھا، ہے نا۔ ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، لیکن ہم کو بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ جتنا ہمارا یقین اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور جتنا ہمارا توکل اور ہمارا یقین کم ہوتا جائے گا اتنا ہی ہم اللہ کی مدد سے محروم ہوتے جائیں گے۔ تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین کریں، توکل کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ اگر تم میں صبر ہوگا اور یقین ایمان ہوگا تو تم میں سے جو 20 ہے وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا پختہ ہوتا جائے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور جتنا وہ ایمان اور یقین اور توکل کمزور ہوگا اتنا ہی اللہ کی مدد سے محروم ہوں گے۔ اور اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر موقع پر نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ، جتنے بھی انبیاء تھے ان کا یقین کیسا تھا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے اپنے بندوں کی۔ جتنے بھی رسول تھے ان پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ بچایا۔ جبریل امین آ کر اکثر خبر دے دیتے تھے، جب یاد ہے آپ کو کہ آپ گئے تھے بنو قریظہ کی بستی میں ان سے کچھ مدد مانگنے کے لیے، اور انہوں نے آپ کو بٹھایا اور اندر جا کر فیصلہ کرنے لگے کہ اوپر سے ایک پتھر گرا دو، چکی کا پارٹ گرا دو رسول اللہ کے اوپر تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو جبریل امین نے آ کر فوراً خبر دے دی آپ کو کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس طرح سے سازش کر رہے ہیں، آپ یہاں سے بالکل ہٹ جائیے، اور رسول اللہ وہیں اس وقت صحابہ کے ساتھ اٹھ گئے، پھر ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے، الحمدللہ۔ ویسے یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ تو رضا اور خوشنودی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ روم آیت نمبر 38 میں، فآتی ذی القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون۔ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، یہی طرز عمل تمہارے لیے بہتر ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کا چہرہ چاہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا مندی چاہنا، تو سب کو ان کا حق دینا ہے، اور یہ سارے کام ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے ہم کو۔ تو دنیا میں ہم جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں مسلمان، خالص ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، یا ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہمارا رب اس سے راضی ہو، ہمارا رب اس کی وجہ سے خوش ہو جائے، ہمارا رب اس کی وجہ سے ہم کو انعامات سے نواز آخرت میں۔ بس یہی مقصد ہونا چاہیے، یہی انٹینشن ہونا چاہیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا انہوں نے کہ مجھے کوئی نصیحت لکھیں یا فرمائیں لیکن طویل نہ ہو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا، السلام علیک، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے مستغنی کر دیتا ہے، یعنی بے پرواہ کر دیتا ہے، یعنی ویسے ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسا وہ چاہتا ہے. اور جو شخص لوگوں کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. والسلام علیکم. سبحان اللہ, کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی خوبصورت نصیحت اس میں پنہا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی مرضی چاہیں گے, آپ دیکھیں اگر لوگ تم کو کبھی جینے نہیں دیں گے. اور مجھے ہمیشہ اس بات پر وہ ایک کہانی یاد آتی ہے, آپ لوگوں نے بھی ضرور پڑھی ہوگی. ہم کو بچپن جب اسکول کے زمانے میں شاید فورتھ یا ففتھ کلاس میں یہ اسکول کی بک میں تھی یہ کہانی, اور یہ ویسے بھی بہت مشہور ہوئی ہوئی ہے. تو اس میں اس کہانی میں یہ تھا کہ ایک باپ اور بیٹا جاتے ہیں جی. تو جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ رضامندی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طلب کرنی چاہیے, خوشنودی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حاصل کرنی چاہیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت لکھی کہ اگر تم لوگوں کی ناراضگی کے پیچھے رہ رہو گے تو لوگ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگے, اس لیے ہم کو صرف اللہ کی رضامندی کی پرواہ کرنی چاہیے. تو جو میں آپ کو کہانی سنا رہی تھی کہ دو باپ بیٹے تھے, ان کے پاس ایک ہی سواری تھی, گھوڑا تھا, اور وہ راستے سے جا رہے تھے. تو پہلے جو ہے والد تھے, یعنی باپ بیٹھا گھوڑے پر اور بیٹا اس کو باپ اس کی جو ڈور ہے سنبھال کے چلنے لگا. تو لوگوں نے کہا کہ کیسا بے رحم باپ ہے, بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود بیٹھ گیا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے بیٹا بھی بیٹھ گیا اس کے اوپر سواری پر. تھوڑا آگے چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ کیسے بے رحم دونوں باپ بیٹے ہیں کہ جانور پر اتنا وزن رکھ دیا, دو دو لوگ بیٹھ کر جا رہے ہیں. اس کے بعد باپ اتر گئے اور بیٹا بیٹھ گیا اکیلا لوگوں کے کہنے پر. تو آگے چلنے پر لوگوں نے کہا کہ کیسا نافرمان بیٹا ہے کہ بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پر بیٹھ گیا. اب اس کے بعد وہ دونوں نے سوچا آگے چلے تو دونوں پیدل جا رہے تھے اور سواری کو خالی لے کر جا رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ سواری ہوتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں. اب وہ دونوں نے زچ ہو کر وہ گھوڑے کو ہی اٹھا کر یعنی چھوڑ دیا, کہیں ندی میں ڈال دیا کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ جب لوگوں کے کہنے پر یا لوگوں کی مرضی پر آپ چلیں گے تو آپ کو لوگ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے, آپ کو کوئی بھی حالت میں وہ کام نہیں کرنے دیں گے. آپ کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں, آپ سوئے ہیں تو کیوں سوئے ہیں, لیٹے ہیں تو کیوں لیٹے ہیں, آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا اور ویسا کیا تو کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا. آپ سو لوگوں کی مرضی کے مطابق سو لوگوں کی مرضی کے جیسے کام نہیں کر سکتے آپ, ہے نا, کر سکتے ہیں آپ. آپ تو یعنی ہم تو بالکل اب نارمل ہو جائیں گے پھر اگر ہم لوگوں کی مرضی پر چلیں گے, کیونکہ لوگ آپ کو ہر سو قسم کے لوگ آ کر آپ کو بولیں گے کہ اچھا ایسا کرو ویسا کرو, تو آپ کتنے لوگوں کی مرضی کریں گے. تو آپ کو کس کی ایک مرضی بس ماننا چاہیے, کس کی مرضی پر چلنا چاہیے, اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, کسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رضا چاہیے, کسی اور کی نہیں. تو آپ سو لوگوں کو کبھی راضی نہیں کر سکتے, کوئی نہ کوئی اس میں سے ایک ناراض رہے گا آپ سے. تو آپ ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, ایک اللہ کی خوشنودی چاہیں, الحمدللہ جب اللہ راضی ہوگا تو سب اب دنیا والوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بے پرواہ کر دے گا ان لوگوں سے. تو ہمیشہ اللہ کی مرضی کی فکر کریں, کیونکہ اللہ راضی ہے تو سب کچھ صحیح ہے, اور اگر اللہ ہی ناراض ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو لہٰذا رضامندی بھی اللہ تعالیٰ کی ہو, خوشنودی بھی اللہ کی حاصل کریں. پھر تمام محبتوں پر غالب اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بہت ہی بہترین آیت, ایک کرائٹیریا ہے اصل میں ہمارے لیے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں, اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. حالانکہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر بہت زیادہ شدید محبت کرتے ہیں, اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں. کچھ لوگوں کو اپنے ولیوں سے, بزرگوں سے, اپنے غوث اعظم سے, یا جو بھی ان کے ہوتے ہیں پیر, جو بھی ان کے ولی اور جو بھی ان کے علماء, ان سے اتنی محبت ہوتی ہے جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. لیکن آج دنیا میں لوگ ہیں ایسے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے, ایسے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, اصل محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور شدت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے, شدت سے محبت کرتا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص میں یہ تین کوالٹیز ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی حلاوت یعنی ٹیسٹ آف ایمان, مٹھاس محسوس کرے گا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت حدیث ہے. کل ہی ہماری بخاری کی, صحیح بخاری کی کلاس چل رہی تھی تو وہاں پر بھی یہ حدیث آئی تھی کہ ثلاث من کنا فیہ وجد بہن حلاوت الایمانی, من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, و ان یحب المرء لا يحبه لا الا لله, وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه له منه كما يكره ان يقذف في النار. کہ حقیقی جو حلاوت ہے ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اس کو باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں، یعنی وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو. دوسرا یہ کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محبت کرتا ہو، یعنی اس کی محبت لوگوں سے صرف اللہ کی خاطر ہو. اور تیسری بات یہ کہ کفر جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا ہے اس کی طرف واپس جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں داخل کیا جانا. سبحان اللہ، یعنی اللہ اس کے رسول سے محبت ہو، اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ اور رسول کے ہر حکم پر سر اطاعت جھکا دیا جائے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے. اور لوگوں سے محبت، یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہمارے دین کا کام کرتے ہیں تو اس وقت ہم ایک دوسرے سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، جو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، بعض وقت خونی رشتوں سے بھی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی جو ہمارے دین کے ساتھ دینی ساتھیوں سے ہو جاتی ہے. تو یہ محبت کس کی خاطر ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی خاطر محبت، یہی چیز انسان کو فائدہ دے گی. تو لوگوں سے محبت ہو کس لیے؟ اللہ کی خاطر ہو، اور اللہ سے محبت بہت زیادہ ہو، اور رسول سے محبت ہو. تو ایسے لوگ جو ہے ایمان کی مٹھاس کو پا لیتے ہیں، وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتے ہیں، الحمدللہ ایمان کا ٹیسٹ وہ حاصل کر لیتے ہیں. جیسے جب میٹھا ہم کھاتے ہیں تو کیسے اس کا ٹیسٹ اپنی زبان پر محسوس کرتے ہیں، ایسے ایمان کی حلاوت محسوس کرتے ہیں وہ لوگ. جی ٹائمنگز ہو گئے، بس ایک ہر قسم کے ڈر اور خوف پر اللہ تعالیٰ ہی کا خوف اور ڈر غالب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ٹاپک اچھا ختم تو ہونے والا نہیں ہے. اس ایک مسئلے کو ہم لے لیتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. سورۃ توبہ کی آیت ہے. ان تمام آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ڈر بھی اللہ تعالیٰ کا ہو، خوف بھی اللہ تعالیٰ کا ہو، محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہو، رضامندی بھی اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، خوشنودی بھی اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور باقی تمام جو کام ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے انڈر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے وہ کام کیے جائیں گے. یعنی دوسروں سے محبت بھی کرنا ہے تو اللہ کی خاطر، تو تبھی ہمارا ایمان قابل قبول ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو آج ہم نے پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، پناہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، دعا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نمازیں رکوع سجدہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے، اور ہر قسم کی بتوں کی جو الگ الگ قسم کے بت ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے، اور صرف ایک اللہ کے آگے ہم جھکنے والے بنیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.